نظم میں آپ حضرات نے جو باتیں سماعت فرمائی ہیں اس میں بہت ہی بنیادی باتیں بیان فرمائی گئی. آدمی پر جب تک اس کی اپنی حقیقت منکشف نہ ہو اس وقت تک اس میں حقیقی عبدیت اور بندگی پیدا نہیں ہو سکتی. آدمی اپنی نفی کرے، اپنے بے حیثیت ہونے کو سمجھے، اپنے آپ کو مٹائے، خصوصیت سے یہ وصف تصوف کی لائن میں سب سے زیادہ ملحوظ رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے. آدمی مٹے بغیر حقائق کو نہیں پا سکتا، بلندیوں تک رسائی نہیں ہو سکتی، معرفت کی عظیم شان نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتا، اب تعالی جل شانہ کی عنایات کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا. اس کے نتیجے میں ان سے ویسی محبت بھی نہیں کر سکتا جیسے کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہونے کو بھی نہیں سمجھ سکتا. حقیقی سرور حاصل کرنا ہے تو لا ہی میں پینا میں بولے تو شراب کو بول دے، میں لا پیے بغیر سرور نہیں آتا. تعلیم کا آغاز بھی اسلام کا لا سے ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ سے اسلام کی تعلیم ہے. پہلے اپنی نفی کرنا، اپنے کمالات کی، اپنی خوبیوں کی، اپنی حیثیت کی، اپنے علم کی، اور یہ پیدا آسانی سے نہیں ہوتا. اسی لیے بڑے بڑے لوگ حضرات صوفیہ کے پاس پہنچے، بعض لوگوں نے اپنا ارادہ عزم ظاہر کرتے ہوئے یوں ہی کہا، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یا اپنے آپ کو مٹانے کو آیا ہوں. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، بڑے زبردست مصنف ہیں. بڑے صاحب قلم ہیں، بڑی صلاحیتوں والے ہیں. سیرت پر زبردست کتاب لکھی، اظہار معافی ضمیر کا غیر معمولی سلیقہ، بہترین مقرر، شاندار مصنف، جید عالم، اہل علم کی دنیا میں سب سے اول کے علماء میں وہ گئے حضرت حکیم الامت کے پاس, ٹھہرے, واپسی میں فرمایا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضرت نے جواب میں کہا آپ کو میں کیا نصیحت کروں, آپ ہی بہت بڑے عالم ہیں, بڑے صاحب قلم ہیں, آپ کو کیا نصیحت کی جائے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت کچھ فرما دیجیے, فرمایا کہ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ, گناہ شروع کر دی, انانیت ختم ہونا, یورو غرور گھمنڈ اندرون سے نکل جانا, عاجزی انتصاری تواضع کا پیدا کرنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لائے, کیا فرمایا منشا کیا ہے آپ کا, آپ شاہیت کے ساتھ نبوت کو پسند کریں گے یا عبدیت کے ساتھ نبوت کو پسند کریں گے, ملک النبی بنیں گے یا عبد النبی بنیں گے. ایسے پیغمبر جو بادشاہ بھی ہوں ایسا بننا پسند فرمائیں گے, یا ایسے پیغمبر جس میں بندگی کی شان ہو ایسی پیغمبری کو پسند فرمائیں گے. تو آپ نے فرمایا عبد النبی, عبدیت کی شان والی. ہمارے لیے تو وہی سب سے زیادہ اہم ترین ہے اور ہر فرد بشر کے لیے عاجزی انکساری تواضع, کچھ نہیں میری کوئی حیثیت نہیں, میری قیمت چیز ہوں, سب سے زیادہ کمتر. حقیقی سرور اگر لانا ہے تو یہ لا کی میں پینا, آتا نہیں سرور میں لا پیے بغیر, مگر یہ پیں گے کیسا, یہ جائیں گا کیسا اندرون سے, انانیت نکلیں گی دیسی. کہتے ہیں پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر, خواہشات جب تک قربان نہ کر دو, آرزوؤں کو جب تک نشاور نہ کر دو, تمناؤں کو جب تک پسے پشت نہ ڈال دو, یہ چیز نہیں آ سکتی. اس لیے اول قدم فنا ہے تصوف کا اور آخر قدم بھی ہے یہ. اس لیے آگے فرما گیا ہے ایک شیر چھوڑ کر, ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو, پروردگار عالم جو دلوں کے پارنار اور پروردگار ہیں ان کی اس تجارت پر غور کرو, اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر, نہ دل ان کو دے دینا. میرا ارادہ یہ ہے, میری خواہش یہ ہے, میری مرضو یہ ہے, میری آرزو یہ ہے, میری تمنا یہ ہے, میری چاہت یہ ہے, یہی چکر میں ہے پورے سمجھ. آپ کی مرضی کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کا منشا کیا ہے, آپ کا مطالبہ کیا ہے, وہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی فکر ہے تو بس یہ کہ میری خواہش یہ ہے یہ پوری ہو جانا, میری چاہت یہ ہے یہ تکمیل ہو جانا, میری آرزو یہ ہے یہ پوری ہو جانا. جب تک ہے اس وقت تک ان کے نہیں بنتے. جب تک کہ اپنی مرضیات کو نہ چھوڑیں, اپنے خواہشات کو ترک نہ کریں, اپنے آرزوں اور مانوں اور مانوں کو بس کچھ نہ ڈالیں, اس وقت تک وہ اپنا نہیں بنا. آسان کام نہیں ہے یہ طبیعت پیدا ہونا مشکل ہے. کب تک کہتے ہیں یہ کیفیت پیدا ہونا ہو کہ سب سے بڑی نعمت سے سرفراز ہونا ہو. سب سے بڑی نعمت ماہیت الہیہ, پروردگار کا مل جانا, ان کے ساتھ ہونے کا کھل جانا. اسی کو حضرت نے فرمایا ممکن نہیں ہے سر ماہیت کا انکشاف. اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, قرآن شریف میں ہے, کہاں رہتے ہیں ساتھ میں فرماتے ہیں وہ محکم اینما کنتم, جہاں تم رہتے ہیں وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. کیسے انہوں ساتھ ہیں, ایک اسرار میں سے, رازوں میں سے, بیدوں میں سے یہ نہیں کھل سکتا. کب تک کہتے ہیں جب تک اپنے دل کو کسی ولی کے حوالے نہیں دے. ممکن نہیں ہے سر معیت کا انکشاف دل کو کسی ولی کے حوالے کیے. بات ہوتی بیعت, بیعت بولا تھا کیا میں آپ کے ہاتھ بک گیا, یہی تو مانا ہے بیع سے ہے نا, بیچ دینا اپنے آپ کو مل جائے. بکنے کے بعد میں بکنی جو چیز بک گئی خریدار کے تصرف میں رہتی پوری میں, یا نہیں؟ بک جانے کے بعد جس نے خرید لیا یا جس کے ہاتھ بک گئے اب اس کے تصرف میں ہو جاتی ہو. آپ دکان گئے, 10 روپیے کا نوٹ دیا, بسکٹ کر اور پاکٹ لے لی. آپ نے خرید لیا پاکٹ کو, بسکٹ کے پاکٹ کو آپ نے خرید, خریدتے ہی فوراً اسے پھاڑا. بولتا دکان والا کہیں بھی پھاڑے, پوچھتا اور اگر پوچھا تو کیا بولتے, تمہارے ہاتھ سے نکل گئے. وہیں دکان کے سیڑھیوں پر کھڑا ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب بلایا, ایک کو ایک دے دیا, دوسرے کو دو دے دیا, وہاں کا وہیں پاکٹ پورا صاف کر کے اوپر کا کور وہیں مدڑ کے پھینک کے چلا گیا. دکان والا پوچھے یہ کیا کرے, کیا بولتا ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, خرید لیا پیسہ ختم ہو گیا. بیعت بولے تو سمجھ میں آیا, مسئلہ سمجھ میں آیا تو ذرا مہنگا پڑ جاتا بیعت ہونا. اس کے بغیر تربیت عام طور پر نہیں ہوتی, حوالے کرے بغیر نہیں ہوتی. اپنا کپڑا میلا ہو گیا سمجھے, دھوبی کو بلا کے دے دیتے ہو گیا کپڑا, لے لیں گے چلے آتا ہوں. یہ مطلب گئے دیکھنے کے بس, کیسا دھوتا دیکھیں گے, میلا کر کے دیتا ہوں اجلا کر کے کیسا لاتا ہے. اجلا بولے چند سفید, دیکھنے کے واسطے گئے تو آپ نے دیکھا کہ صاحب آپ کا کپڑا بازو رکھا ہوا ہے, اس نے دیکچا چڑھا دیا چولہے کے اوپر اور نیچے سے آگ لگا دی, پانی کھولنا شروع ہو گیا, اس میں سرف کا پاؤڈر اس نے ڈال دیا اور آپ کے کپڑے کو اٹھا کے وہ گرم گرم پانی میں. ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں خالی دیکھ رہے ہو, میرے حوالے کرے نا, میں کیا کرا کرنے دینا. پکنے کے بعد میں نکالے निकालने के बाद में वो कपड़े को एक चौड़ी चट्टान के ऊपर डाल दिया, हाथ में दो मोटे मोटे सौंटे ले लिए, दो मोटी मोटी लकड़ियां, ताजा दम तैयार होके आस्तीन चढ़ा के बैठ गया और जनाब उस कपड़े की पिटाई शुरू कर। कभी ये हाथ उठाता है मारता है, कभी वो हाथ उठाता है मारता है, जान अदरवरी ही इसका कपड़ा है, क्या मामला है मेरे कपड़े के साथ में। उठाता है, कूदता है, पीटता है, कुदसता है, निचोड़ता है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, इसके बाद आखिरी पानी में उसे निकाल के फिर जनाब लिया के तेज धूप में उसे फैला देता है। सत्तरीन गर्मी और तेज धूप और हवाओं के चलने की वजह से उसका गीलापन खत्म होकर खुश्क हो जाता है, तो फिर वो वहां से उसे उठा के निकाल के लाता है। लाने के बाद एक तरफ इस्तरी गर्म कर दिया और एक तरफ मेज बिछा दिया, इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया और वो जो कपड़ा सूख गया था उसको लाके फिर भिगाया और जो फैला हुआ था साफ सुथरा मालूम हो रहा था उसे फिर मुदड़ दिया और इधर उस दरी इस दरी को उठा के नीचे रख के पानी के छींटे लेके उसको मार के देख रहा गरम हुई कि नहीं हुई। पानी का छींटा उसके ऊपर गिरा और चर के साथ ही सेकंडों में पानी का खतरा जल के खत्म हो गया। मैंने कहा कि हाँ तैयार हो गई, देख के भी मालूम हो रहा कि इंतहाई गर्म और तेज हो चुकी है। अब वो गीले कपड़े को फैला के उसके ऊपर उसे घुमाना शुरू करता है, उसके बाद में उसे तय करके देता है तो आपका घी देख के बाहर हो जाता है। कैसा कपड़ा बना के मैंने हवाले किया था और अब किस कदर ये शानदार और सुथरा हो गया, शौक और शौक से पहनते हैं और वो जो गर्म इस्तरी के नतीजे में खास किस्म की कटा पैदा हो गए थे मखसूस पैंटों पर, उसके बारे में इतना ख्याल रहता है कि पहन के जाने के बाद में इतना अच्छा दिख रहा हूँ, अब इसमें सिलवट नहीं आना, शिकन नहीं पैदा होना, बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश कर रहा, हर थोड़ी देर में देख रहा वो है कि नहीं बरकरार, मुरझता है, खुश होता है, अपने आप को उससे आरास्त करता है, दूसरे भी उसे कदर की निगाह से देख रहे हैं, ये भी अपने आप को बहुत अच्छा समझना शुरू कर दिया कि किस कदर अच्छा नजर आ रहा हूं मैं। ये जो इस्तेफादा हो रहा ये से मराहिल से गुजरने के बाद में इतना एक हुआ ना दोबारा से वेतन किया जा सके, दोबारा उससे आरास्ता हो सके, ऐसे ही समझ लीजिए इस बात को कि जब तक कि आदमी मुजाहिदे की भट्टी में अपने आप को डालता नहीं और इश्क की आग में तपता नहीं और मोहब्बत में मुस्तरिब और बेकरार नहीं होता और दूसरे के मुकम्मल मनशे के ताबे अपने आप को नहीं करता, आमतौर पर बिगड़ा हुआ सुधरता नहीं। यही बात बताई गई, एक तो किसी मुसलिह के अपने आप को हवाले करो, अपने आरजुओं अरमानों ख्वाहिशों चाहतों को कुर्बान करो और फिर उसके बाद में उस काम में लग जाओ जिस काम पर मुसलिह मुर्शिद शेख उस्ताद आपको लगा दे और उस काम को अंजाम देने में जो मशक्कत पेश आए, जो दुश्वारी हो, जो गिराने हो, तो सहता चला जाए। जगह जगह इस किस्म की निशानियां देखने को मिलती, बेहतरीन किस्म के डब्बों को लेके जाते लोग लारियां भर भर के कचरा कचरे के तौर पर ले जाते कारखाना में डाल देते, कारखाने वाले अच्छे खासे डब्बों को काट के टुकड़े 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 करते, मशीनों में ले आके डालते, नतीजे में अच्छा खासा डब्बा चूरा चूरा रेजा रेजा हो जाता, उसको ले आके फिर कोई भट्टी में डालते, फिर वो हैसो भी जानवर निकल जाके उन्हें पूरा ही पिघल जाता। उसके बाद फिर तारों की सूरत में निकलता है, तो कटिंग का निजाम ऐसा कायम करते हैं कि दाने 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 बोल के निकलते। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा, बोले तो उससे बेहतर सूरत में उसको जल वगैरह करने के बाद से तरबियती मराहिल से गुजारा जा रहा, इसका ये बिगाड़ना इसको संवारने के लिए, इसका ये तोड़ना इसे ठीक करने के लिए, इसे दोबारा बनाने के लिए, है ना। तो ये इन्होंने नजम सुना दी थी तो मुझे ख्याल आया, तो मैंने वो बात बताई जिसके जरिए से समझ में आना चाहिए एक बात को, कि ये रास्ता तो अपने आप को बचाने का, ख्वाहिशात के खिलाफ करने का, और मुकम्मल तौर पर अपनी तरबियत के वास्ते जो कुछ कहा जाए उसके मुताबिक अपने आप को आमादा और तैयार रखने का रास्ता है। हमारे हिंदुस्तान के अकाबिर और बुजुर्गों में एक अजीमुश्शान बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने माहौल पर हालात पर नजर डाली, अवामन नास में इंतशार है और सरबराहों में इस्तेराब है, जिंदगी का हर शोबा मुतासिर है, जो रहनुमा और सरबराह लोग हैं गैर तरबियत याफ्ता है, अंदरून में सोच गुदास की कैफियत खत्म हो गई है, अवामन नास का दिल होते हैं सरबराह कौम, और जब दिल ही अपनी जगह से हटा हुआ है तो ऐसी सूरत में कौम का क्या भला हो सकता है। उन कुलूब में ईमान यकीन इश्क सोच के बजाय हुब्बे दुनिया हुब्बे जाह आ गई, दिल लबरेज हो गए इन दो बीमारियों से, हुब्बे दुनिया हुब्बे माल, चीजों की मोहब्बत और अपने आप के बारे में ये चाहत और ख्वाहिश, लोगों में मेरा मकाम मर्तबा ऊंचा हो बुलंद हो हुब्बे जा। ये हालात उन्होंने देखे तो मुसलमानों के हालात के वसी तर मुताले के बाद और अपनी जिंदगी के तवील तजर्बे के नतीजे में आपने ये समझा और आप इस नतीजे पर पहुंचे और ये आपका यकीन और अकीदा बन गया कि मुसलमानों की पूरी जिंदगी और उसके मुख्तलिफ शोबों के बिगाड़ का असल सबब, यहां से जरा तवज्जो से सुनना, मुसलमानों की पूरी जिंदगी और उस जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के फसाद का बिगाड़ का असल सबब इखलास की कमी और अखलाक का बिगाड़ है। हमारे जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको भी आप इसी पस मंजर में समझें, और वक्त का सबसे बड़ा जरूरी काम इखलास और अखलाक का पैदा करना है, इखलास पैदा करना अखलाक पैदा करना, और इखलास और अखलाक को बेहतर बनाने के लिए सबसे मुअस्सर जो जरिया है वो मोहब्बत है। اور محبت پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ ہے. کرتی سمجھ میں آ رہی؟ بگاڑ کا اصل سبب اخلاص اور اخلاق کا نہیں ہونا. اس لیے سب سے ضروری کام اخلاص اور اخلاق کا پیدا کرنا. اور اخلاص و اخلاق پیدا ہوں گے حب حق حب نبوی سے, اور محبت حق پیدا ہوگی حق کے ذکر سے اور اہل حق کی مصاحبت سے مجالست سے. کتنا ضروری کام ہے یہ, لوگ آج کل کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے وہ لوگ ان کام میں لگنا, اخلاق کی درستی کے اپنی تربیت کے کام میں وہ لوگ لگنا جن کو کوئی دوسرا کام معلوم نہیں. کبیر کی نگاہ میں وقت کا سب سے بڑا ضروری کام اخلاص و اخلاق کا پیدا کرنا ہے, اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ محبت ہے, اور اس کا ذریعہ ذکر اور صحبت. اس اخلاص اور محبت سے ہر دینی کام میں جان پڑتی ہے, ہر اصلاحی کوشش میں جان پڑتی ہے, وہ کام زندہ اور طاقتور بنتا ہے. اسی اخلاص و محبت سے عبادات میں روحانیت آتی ہے, علم میں نورانیت آتی ہے, تعلیم و تدریس میں برکت اور قوت آتی ہے, فاض اور ارشاد میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, تبلیغ اور دعوت میں قبولیت پیدا ہوتی ہے, تصنیف اور تعلیف میں اثر اور مقبولیت آتی ہے, سیاسی تنظیمی کوششوں میں کامیابی اور نتیجہ خیزی پیدا ہوتی ہے, تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے, جماعتوں میں اتحاد آتا ہے, افراد میں ایثار و محبت پیدا ہوتی ہے, غرض پوری زندگی کی چول اپنی جگہ آ جاتی ہے. جہاں جہاں جو چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو جاتی ہے, اور ہر طرح کا ذوق و انتشار ختم ہو جاتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یاد رکھو, انسان کے جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے جسم کا نظام صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے, اور وہ انسان کا دل ہے. اسی طرح اخلاق کی درستگی کے بغیر کوئی انفرادی زندگی متوازن کامیاب اور کوئی اجتماعی کوشش بارآور اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. جو دھیان سے سننا, اخلاق کی درستی کے بغیر کوئی انفرادی زندگی برابر نہیں ہو سکتی, متوازن نہیں ہو سکتی, کامیاب نہیں ہو سکتی, اور کوئی اجتماعی کوشش مفید اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. آپ کے نزدیک, یعنی صاحب مضمون کے نزدیک, آپ کے نزدیک ذکر و شغل, صحبت مشائخ اور مجاہدات و ریاضات کا بڑا مقصد اور ثمرہ اخلاق کی اصلاح, صفات رذیلہ کا ازالہ اور صحیح معنی میں تزکیہ نفس ہے. ذکر کائے کو, شغل کائے کو, مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھنا کائے کو, اور ان سے تعلق قائم کائے کو کرنا ہے. مجاہدات اور ریاضتیں مشقتیں کائے کو ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کی اصلاح ہو، خراب جو عادتیں ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور حقیقی معنی میں نفس کا تزکیہ. محض ذکر اذکار کافی نہیں، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے. تمام متعلقہ باب اچھی طریقے سے سنیں، ہمارے ساتھیوں کو ذکر کا تھوڑا بہت ذوق پیدا ہو رہا، اور اسی وجہ سے اکثر ملاقاتوں میں یا فونوں پر یا کافیوں میں بولتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ذکر پابندی سے کر رہا ہوں. کوئی لکھتا کوئی بولتا، کبھی ہو رہا کبھی نہیں ہو رہا. جو کچھ لکھتے وہ ذکر اذکار سے متعلق ہی لکھتے، اخلاق سے متعلق عام طور پر کوئی لکھتا نہ پوچھتا. صبح میں ذکر کر لے رہے ہیں 1200 تسبیح کا، صبح میں 5 دن تمام میں 500 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لے رہے ہیں، صبح میں شام میں 100 مرتبہ استغفار بھی کر لے رہے ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں. بیویوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، بازاروں میں معاملہ ٹھیک نہیں، رشتے داروں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں. ذکر اذکار پابندی سے کیا کہہ رہے ہیں حضرت، غور سے سنو. محض ذکر اذکار کافی نہیں، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے. ہاں، ذکر اذکار سے اخلاق کو درست کرنے میں غیر معمولی مدد ملتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے. ذکر جب کثرت سے کریں گے دل میں نرمی آتی، نرمی آئی تو ہمدردی آتی، ہمدردی پیدا ہوئی تو خیر خائی آتی، سلوک بہتر کرنے میں مدد ملتی. مطلب صرف اتنا ہی یہ کافی نہیں ہے. ذکر اذکار بھی ہوں، اخلاق کی درستی کی طرف پوری توجہ. ایک روز ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جو ایک موقع پر مغلوب الغضب ہو گئے تھے، فرمایا غصے میں بے قابو، غصے میں بے قابو ہو جانا. غصہ تو سب کو معلوم ہے نا، بہت جلدی آتا، آدمی کے کمزور ہونے کی علامت غصہ جلدی آ جانا. اور اسی کی ترجمانی کے واسطے ہمارے پاس میں ماحول میں کیا بولتے ہیں، فلانا اس کی ناک پہ جو غصہ رہتا ہے، یعنی اندر سے آنے کے بعد ظاہر ہونے کا مسئلہ نہیں رہتا، یہاں کہیں فوراً ظاہر ہو جاتا. اس کو ہمارے بھدی زبانیں بولتے ہیں جھٹ خفا، ذرا سی بات پہ غصہ، ذرا سی بات پہ غصہ. اور پھر غصہ آ جانا ایک الگ چیز ہے، اس میں بے قابو ہو جانا ایک الگ چیز. ایک موقع پر ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جو ایک موقع پر مغلوب الغضب ہو گئے تھے، فرمایا اصلاح کے لیے فقط ذکر کافی نہیں، اخلاق کی درستی کرنی چاہیے، اور مشائخ سے اخلاق کے زمیمہ کا علاج کرانا چاہیے، برے اخلاق کا علاج کرانا چاہیے. اسی واسطے زندہ مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں. مثلاً غصہ ہے، یہ بہت برا مرض ہے، حدیثوں میں اس کی بہت مذمت بیان فرمائی گئی، لیکن جب تک شیخ سے علاج نہیں ہوتا یہ مرض نہیں جاتا. غصہ آج کل مردوں میں ہی ہوتا ہے، عورتوں میں ہی ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ. عورتیں مردوں کے غصے کی شکایت کرتے ہیں، مرد بھی عورتوں کے غصے کی شکایت کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. قرآن پاک میں جنت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے واسطے جو غصے کو پی جاتے ہیں. کیا کا وعدہ ہے؟ جنت کا. جنت بولے تو ہر نعمت ہے وہاں, ہر نعمت ملنے کا گویا وعدہ ہے ایسے شخص کو جو غصے کو پی جائے, اور یہ وعدہ قرآن میں ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالزَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پینے والے. جو آدمی غصے کو پی لیں گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سامنے نہایت حسین نعمتوں کو کھڑا کر دیں گے اور فرمائیں گے تم غصے کو پی لیے دینا, خوشی ہونا لے لو. بولیں اور حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے کے دشمن کو پچھاڑ کر نیچے گرا دینا یہ پہلوانی کی نشانی نہیں ہے, پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. یہ بڑی فضیلت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ سے تعلق رکھتا ہے. غصے میں آدمی گرم ہو جاتا, اسی بات سے بات کروں گا غصے کا لفظ بولنے کے بجائے گرم ہو گیا بولتے. نار سے تعلق ہے اس کا, آگ سے تعلق ہے اس کا, اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. اسی لیے جس کسی کو غصہ آ جائے پانی پی لے, وضو کر لے, ٹھنڈا پانی پی لے, وضو بنا لے, غسل کر لے, کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے. آگ کی خاصیت آگے بڑھنا, آگ کی جو خاصیت ہے وہ آگے بڑھنا. علاج بزد ہے اس میں, مقابل والی چیز کے ساتھ میں علاج ہے. آگ سے تعلق ہے تو آگ کی ضد پانی ہے, آپ نے پانی استعمال کرنے کو فرمایا. آگ میں خصوصیت آگے بڑھنے کی ہے تو آپ نے پیچھے ہٹنے کی کا سبب لیا, ہے نا. جو آدمی لیٹا ہو غصہ آ جائے اٹھ کے بیٹھ جاتا, آگے بڑھ گیا, بیٹھا ہوا ہے غصہ آ گیا تو کھڑے ہو جاتا, کھڑا ہوا ہے غصے میں آ گیا تو آگے بڑھنا شروع ہو جاتا. خصوصیت ہے وہ آگ کی. اس کے بالمقابل یہ بتایا گیا کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جاؤ. ایسا وہ کیچڑ میں سے گزر رہے تھے, کیچڑ میں سے گزر رہے تھے, مٹی پہ زمین پہ پانی پڑے 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 رہنے کے نتیجے میں وہ مٹی میں گھل گھل کے پانی کی وجہ سے مٹی خراب ہو جاتی ہے, وہاں سے گزر رہے تھے صاحب. کسی سے کوئی بات بات ہو گئی تو نتیجے میں ان بن ہو گئی تو غصہ آ گیا, ہوں غصہ آتے وہیں بیٹھ گئے. کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا, جسم خراب کپڑے خراب. فرمایا کہ نہیں میں جسم تو دھو لے سکتا ہوں, کپڑا تو دھو لے سکتا ہوں, مگر جب فرمانے نبوی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ جب غصے میں غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ, تو عمل کا وقت تھا اس لیے میں نے عمل کر لیا. جو تقاضا ہے اس کے خلاف کرنا یہیں سے نکالا مشائخ نے, غصے کا تقاضا آگے بڑھنا ہے. اور تعلیم دی گئی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقاضا ہے اس کے خلاف کرو. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اب یہ سن لینے سے غصہ ختم نہیں ہو جاتا, ये जो गुस्सा खत्म होगा सुन लेने से नहीं होगा, इसके वास्ते तो ये अमल करना पड़ेगा। इससे पहले सुनाए थे शायद ना, लेक्चर सुन लिए डॉक्टर का, हो जाता है इलाज, ये नहीं होता। मैंने दिए से दवा खाना पड़ेगा तभी इलाज होगा। दवा भी ले लिए और खा रहे नहीं, हो जाएगा इलाज नहीं होगा। फिर ये भी खाली बात सुन के दवा ले लेके घर को जाके खाने का मामला ऐसे लोगों के वास्ते है जिनका मरस मामूली है। ऐसे लोगों के लिए है जिनका मरस मामूली है, ऐसे मरीजों को आउट पेशेंट बोलते हैं। आया समझ में? लेकिन बाजे मरीज ऐसे होते हैं कि उनको ले आके डॉक्टर को बताते ही उन्हें बोलता फौरन एडमिट करो। क्या मतलब? उन्हें नुस्खा लिख के दिया, उन्हें दवा दिया, घर को जाके खाए तो इलाज हो जाता नहीं, इनको तो यहाँ शरीक रहना जरूरी है। ऐसे मरीजों को बोलते इन पेशेंट। अपन कोसे मरीज आए जरा देख लो कैसे हैं मरीज हमारे। इतने ज्यादा अमराज पैदा हो गए अलमान वाला फिर एक से बढ़कर एक खतरनाक मरीज में गिरफ्तार। उपजार का मरीज इंतहाई खतरनाक, दुनिया का मरीज इंतहाई खतरनाक, किब्र का मरज इंतहाई खतरनाक, उज्ब का मरज इंतहाई खतरनाक, हिर्स का मरज है, हसद का मरज है, बुग्ज़ अदावत का मरज है, गुस्से का मरज है, बेशुमार अमराज एक से बढ़ के एक खतरनाक। बुग्ज़ का मरज है, आयशा ते नफ्सानी के पीछे पड़े रहने और उसकी तामीर में लगे रहने का मरज है, बड़े बड़े खतरनाक मरज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुसूसियत से अपने एक मुबारक इरशाद में तीन मरजों को मोहलिक करार दिया, हलाक कर देने वाले मरज। एक मरज है आयशे नफ्स की पैरवी, सलासन मोहलिकात, तीन हलाक कर देने वाली चीजें, तबाह कर देने वाली आदमी, अंजाम को खराब कर देने वाली चीजें। एक ख्वाहिश नफ्स जिसकी पैरवी की जाए, बुखल बखालत माल की मोहब्बत की वजह से होती है, जिसके तकाजे पर अमल किया जाए। अपने आप को अच्छा समझना मोहलिक मरज है, और मोहलिक इन तीन मरजों में सबसे ज्यादा खतरनाक मरज है। अपने आप को अच्छा समझना। अब ये बीमारियां भी बता दी जा रही हैं, और हर एक करके अपने आप का जायजा भी ले सकता है कि बीमारी है कि नहीं है। ये जमाना जिस्मानी एतबार से अहमियत का इस दर्जे ज्यादा एहतमाम का जमाना है कि बाद लोगों को मरज है नहीं है मालूम ही नहीं है, मगर वो स्कीमों में जाके 5,000 की स्कीम, 10,000 की स्कीम, 2,500 की स्कीम, उसके कार्डा ले लेके बड़े बड़े दवाखानों के मेंबर बन जा रहे हैं। उसमें चेकअप होता 10% पे मिसाल के तौर पर, यानी कोई मुआयना 100 रुपए का है, अगर आप मेंबर बन गए तो वही मुआयना 10 रुपयों में होता। तो लोग वैसे मेंबर बन के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ खराबी है नहीं मालूम। बीमारियां बहुत चल रही, दवाखाने सब भरे हुए हैं, मेंबर बन जाएंगे सिर्फ 5,000 रुपए दे के, ये पूरा सर से लेके पांव तक का चेकअप करेंगे। अभी 8,000 की 9,000 की कोई स्कीम निकली थी, ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں سے وہ اسکیم میں صاحب شریک ہو گئے اور پورا چیک اپ کرائے گئے تھے. اس میں مستثنا تھا وہ دماغ کی اسکینیں, وہ نہیں تھا اس میں شامل نہیں تھا. باقی پورا چیک اپ کرایا, بولے کہ ایک آئٹم رہ گیا اس کے بعد سے کیا خرچہ ہوتا, تو 2-3 ہزار روپے اور لگتے, بولے تو وہ بھی دے دے کے وہ بھی کرا دیے A to Z پوری چیزوں کا. یعنی اگر ہر ایک کو الگ الگ ممبر بنے بغیر اگر چیک اپ کرایا جاتا تو خالی معائنوں کے واسطے اس سے کئی گنا زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی تھی. مرض ہے یا نہیں معلوم نہیں, صرف احتیاط کے واسطے کہ کوئی مرض تو نہیں, لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے معائنے کروا دے رہے. بلکہ بعض لوگ تو اصول ضابطہ مقرر کر کے رکھ دیے, شوگر ہو یا نکو ہو ہر تھوڑے دن کو ٹیسٹ کرا لیتے رہنا. بیماری ہے, بیماری کے برے اثرات سے بچنے کے واسطے تدبیر کرنا. تو بیماریاں نہیں بھی ہیں تو جسم کو چیک اپ کراتے ہوئے اسے اچھا رکھنے کی فکر کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا مت کیجئے, یہ نہیں بول رہا ہوں, یہ بتلا رہا ہوں کہ مرض ہونے کا علم نہیں ہونے کے باوجود صحت ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے معائنہ کرا لینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اسے کہیں زیادہ اہم ترین چیز روح ہے, اور دنیا سے کہیں زیادہ اہم ترین چیز دین ہے, اور ایسی صورت میں اس کے بیماریاں ہم کو معلوم ہونے کے باوجود ہم علاج نہیں کرا رہے. یہ بیماریاں ہیں ابھی آپ کو سنائی گئی ہیں, بیماریاں ہیں بول کے لوگ سنانے والے بھی کم ہو گئے. آج بیماری بولتے ہی سمجھ رہے ہیں, سر میں درد ہونا, آنکھوں میں تکلیف ہونا, کانوں میں درد ہونا, بخار آنا, رگا کھینچنا, ہڈیوں میں درد ہونا, یہ جسم کا دکھنا, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف کا ہو جانا, پیشاب کا صاف نہیں آنا, جگر کا کام برابر نہیں کرنا, خون کی مقدار برابر نہیں رہنا, بیماریاں بولے تو یہی سمجھ رہے ہیں. یہ بھی بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں جسم کی بیماریاں ہیں, اور اس کا فائدہ اس کا نقصان دونوں صرف یہیں تک ہے. لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں, آپ کو معلوم ہے کبر کی بیماری کتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے کہ کل قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے حیوان کی صورت میں پروردگار سر محشر انسانوں کو اٹھائیں گے, متکبرین کو. اتنا خطرناک مرض. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اتنا بڑا مرض ہے اور اس مرض کے علاج کی فکر نہیں. اسی لیے ایک دفعہ پھر سن لیجئے اس حضرت کی عبارت کو. حضرت کیا فرما رہے ہیں, محض ذکر اذکار کافی نہیں, اخلاق کی اصلاح ضروری ہے. اصلاح کے لیے فقط ذکر کافی نہیں, اخلاق کی درستی کرنی چاہیے, اور مشائخ سے اخلاق ذمیمہ کا علاج کرانا چاہیے. اسی واسطے بیعت ہوتے ہیں مشائخ سے کہ وہ اخلاق کی اصلاح کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, کہنے لگے کہ حضور میرے پاس یہ غلام ہے, میری لاپرواہی کرتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو سزا دیتے ہیں تو سزا تو غصے کے بغیر نہیں دیتے نا, میں اسے سزا دیتا ہوں. وہ میرے خلاف ورزی کرتا ہے, میں اس کو سزا دیتا ہوں. کیسا ہے میرا یہ معاملہ, یہ مسئلہ لے کے آئے. یہ پوچھتے تھے صحابہ اس قسم کی چیزیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا, کل قیامت کے دن اس کا جرم تمہاری سزا دونوں کا جائزہ لیا جائے گا, دونوں کو تولا جائے گا. اگر جرم اور سزا دونوں برابر برابر, حساب کتاب ختم. اور اگر ایسا ہوا کہ جرم تھوڑا سزا زیادہ، جتنی سزا تم زیادہ دیے اس کی سزا تم کو ملے گی، اور اگر ایسا ہوا کہ جرم زیادہ سزا کم، جتنی سزا کم دیے اس کا تم کو انعام ملے گا. اب آپ نے ترغیب دی، گویا تشویق پیدا فرمائی، ان کے اندر فضیلت بتائی کہ اگر تم نے جرم کی سزا دینے میں احتیاط برتی تو ایسی صورت میں اس کا تم کو انعام ملے گا. بہت سی مثالیں حضرات صاحب اکرام کے دور میں آپ کو اس سلسلے کی ملیں گی کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ہونے والے نتیجے کو سامنے رکھ رکھ کر لوگوں کو برائیوں سے بچایا. ایک صاحب میں بدکاری کا تقاضا بہت، عجیب عجیب قسم کے لوگ رہے. اب وہ گئے کہنے حضور مجھے نفسانی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی اجازت دے دی. نوجوان ذہن میں رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مرض انہوں نے رکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بٹھایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے خاندان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کا احترام تمہارے دل میں ہوتا ہے، خواتین میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ شفقت، ہمدردی، خیر خواہی کا تعلق ہوتا ہے، جیسے جن کا احترام ہوتا ہے والدہ ہے، جس کے ساتھ برابری کا تعلق ہوتا ہے بیوی ہے، جس کے ساتھ شفقت کا، ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہارے ان پاکیزہ رشتہ رکھنے والیوں کے ذریعے سے اپنی کوئی نفسانی خواہش پوری کرے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر تم جہاں سے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اپنے رشتوں کے اعتبار سے، اس کے متعلقین بھی تو ایسے ہی ہوں گے. اب اس کے دل میں بات آ رہی کہ ہم آپ کا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو مرض کا رکھنا، پھر علاج کو پوچھنا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرنا. اب جیسے مثال کے طور پر ابھی اس مجلس میں آپ کے سامنے غصے سے متعلق بات آئی کہ بھائی جو مرض پایا جا رہا ہے اس کا علاج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ علاج کرو، تقاضے کے خلاف نہ کرو، تقاضے کو پورا نہ کرو، اس کو کرنا. اب آپ بولیں گے صاحب کرنے کی کوشش، ارادہ تو کرتا ہوں مگر ہوتا نہیں. وہی ہے مسئلہ اصل میں، ہمت کرنا، نفس پر بال ڈالنا، نفس کے خلاف کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور اسی واسطے اجر انعام بھی اس کا بہت زیادہ ہے. اسی سے لگا ہوا ایک حصہ، مختصر سا چند سطور پر مشتمل ہے، بالخصوص اہل علم کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں، لطائف ستہ کے انوار و آثار کا ذکر کرتے ہوئے ایک روز فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندرون میں کچھ خاص قسم کی لطیف قوتیں رکھ رکھی ہیں، ان کو لطائف سے تعبیر کرتے ہیں. ان لطائف کے جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قلب حرکت کرے یا انوار نظر آ جائیں، بلکہ جاری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے علوم منکشف ہو جائیں. مثلا دل کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف خیال رہے، دل سے دنیا اور ہر چیز کی قیمت نکل جائے. اسی طرح لطیف نفس جاری ہونے کے معنی یہ ہے کہ رذائل و صفات رذیلہ نکل جائیں، صفات حمیدہ پیدا ہو جائیں، ان کے ساری عاجزی پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھیں. جب یہ حالت ہو تو سمجھیں کہ کچھ چل پڑا ہے، رستے بلند گئے. بہرحال آج کے سبق میں خصوصیت کے ساتھ تین باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. دو باتیں کہہ لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیعت کا جو مفہوم ہے اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور دوسرے یہ ہے کہ سارے بگاڑ کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص اور اخلاق کا نہیں ہونا ہے. اخلاص اور اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ محبت الہی ہے، اور محبت الہی کا بہترین ذریعہ وہ ذکر الہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کی صحبت. اہل اللہ کی صحبت کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی کہ ان سے تعلق اپنا نام کا نہیں رہنا، کام کا رہنا. ان سے تعلق اپنا نام کا نہیں، کام کا رہنا، اپنے حالات سنانا، اپنے بیماریوں کو بتانا، ان کے بتائے ہوئے طریقے علاج کو اختیار کرنا، اور اس کا کیا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اس سے آگاہ کرنا. اسی کو فرمایا شیخ کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد، اعتقاد و اطلاع و انقیاد. الفاظ سمجھ میں آئے؟ پورے سمجھ میں آئے؟ آدھے. اعتقاد، عقیدت رہنا، محبت رہنا، اعتماد رہنا، یہ سمجھنا کہ مجھے زیادہ نفع دین کا یہیں سے ہوں گا بس. اطلاع، اپنے حالات بدلاتے رہنا. حالات بدلا دینے کے بعد میں ان کی طرف سے جو تجویز ہو، جو مشورہ ہو، جو علاج ہو، جو عمل ہو، جو کام دیا جائے اس کام کو کرنا، اس کو کہتے ہیں انقیاد. بولے جیسا سننا. شیخ کہیں تین حق رکھ ان کو یاد، اعتقاد و اطلاع و انقیاد. کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل داء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.